وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه أبو داود وابن ماجه وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مامور أو مختال رواه أبو داود ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي رواية أو مراء بدل أو مختال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه وان معاويه رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلو طاتي رواه ابو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوز وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا وأن يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنهما رواية يوشك أن يضرب الناس أقباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة رواه الترمذي وفي جامعه قال ابن عيينة إنه مالك بن أنس ومثله أن عبد الرزاق وقال إسحاق بن موسى وسمعت ابن عيينة أنه قال هو العمري الزاهد واسمه عبد العزيز بن عبد الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محترم دوستو بزرگوں اور معزز مائیں اور بہنیں آپ کے سامنے تقریباً حدیث نمبر 36 سے لے کر 42 تک تقریباً 7 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں یہ حدیثیں علم کی فضیلت کے بارے میں ہیں اس سے پہلے جو آخری حدیث ہم پڑھے تھے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا 7 حروف پر اور ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ہر حد کے واسطے ایک خبردار ہونے کو ہے وہاں پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا کی ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت میں اور لب و لہجے کے اندر مختلف اسلوب اور مختلف لغات ہوتے ہیں چاہے وہ کمیونٹی کے اعتبار سے ہو قوم کے اعتبار سے ہو شہر کے اعتبار سے ہو گاؤں کے اعتبار سے ہو تو کچھ دور آپ جائیں اپنی جگہ سے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی ہی زبان کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا فرق نظر آئے گا چونکہ عرب کی بھی تفصیل ان 7 لغات کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی اور وہ 7 لغتیں لغت قریش ہیں لغت طے ہے لغت حوازن ہیں لغت اہل یمن ہیں لغت ثقیف ہیں لغت حزیل ہیں اور لغت بنی تمیم ہیں یہ 8 7 قراتیں ہیں اور انہی قرات پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. لیکن جب اس میں اختلاف اس مقام کو پہنچ پر گیا کہ لوگ لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما جو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں, انہوں نے قرآن کریم کی تمام کاپیوں کو منگوایا اور اس کو بروایت حفص یا لغت قریش کے مطابق اس کو باقی رکھا. باقی لغات کے جتنے قرآن تھے ان تمام کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا. بہرحال یہ مختصر بات تھی اوپر والی حدیث کے اندر. پھر حدیث کے اخیر میں یہ فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ایک اس کا ظاہری ترجمہ ہے اور وہ ایک اس کا باطنی مطلب ہے. ایک ظاہری معنی ہے جو تمام اہل زبان سمجھتے ہیں, اور ایک باطنی معنی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے وہی بندگان سمجھتے ہیں جن کے قلب اور دماغ جو ہیں معرفت اللہ کی روشنی سے بھرپور ہوتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے. تو حد کے معنی طرف اور نہایت کے ہیں, کسی جگہ کی انتہا کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ظاہر اور باطن کی ایک حد اور نہایت ہے, اور حد و نہایت کے لیے ایک مطلعن یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ جس پر پہنچے اور اس کے حاصل کرنے کے بعد آدمی اس حد اور نہایت پر مطلع ہو جاتا ہے. کہنے کا منشا یہ ہے. پھر خامخواہ اس کے اندر چھان بین کرنا. اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ کیا جائے کہ قرآن کے ظاہری معنی اور قرآن اور اس کے اتباع کے اس کے احکام کا اتباع اور ان پر عمل کیا جائے, اور نفس کو تمام برائی اور گناہ اور معصیت سے پاک و صاف کیا جائے. جیسے ہم اپنے بدن کو کپڑوں کو میرے عزیزوں کیسے صاف رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارا باطن بھی باطنی برائیوں سے بالکل پاک و صاف ہو. میں نے آج دوپہر کو بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بھئی جس طرح ہمارے ظاہر پر کوئی گندگی لگتی ہے ہمیں نظر آتی, ہم پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں. کپڑے پر اگر کوئی گندگی ہے, پیشاب ہے یا کوئی بڑی نجاست ہے یا چھوٹی نجاست ہے, تو آپ صابن سے یا کسی اور چیز سے لیکوڈ سے اس کو مسل کر پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیتے ہیں, وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہمارے دلوں پر بھی گندگیاں لگتی ہیں. دنیاوی محبت کی گندگی ہے, حسد کی گندگی ہے, ریاکاری ہے, بغض ہے, عجب ہے, یہ تمام کے تمام ایسی بیماریاں ہیں. کبر ہے, یہ تمام کے تمام بیماریاں انسان کو ختم کرنے والی ہیں. تو اس سے بھی اپنے دل کو پاک و صاف کیا جائے. اور ان میں سب سے بڑی چیز کفر اور شرک ہے. دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, یاد رکھو. اور دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی محبت نہ سمائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا یہی مطلب ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم ذکر اللہ کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا لا الہ الا اللہ کی ضربیں, یا اللہ اللہ کی ضربیں, یا اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے ہیں, لیکن اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. دنیا کی محبت رچی ہوئی ہے, بسی ہوئی ہے. دنیا کے اندر ہم اتنے منہمک ہیں کہ اخروی محبت ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی ہمارے دل کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے. دل پاک صاف ہوگا توبہ سے. اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, دل کو نرم بناؤ ذکر سے, استغفار سے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے دل نرم بنتا ہے. اور پھر دل کے اندر نرمی پیدا ہونے کے ساتھ اب جب اللہ کی عظمت کی ضرب لگاؤ گے، اللہ کی کبریائی کی ضرب لگاؤ گے، لا الہ الا اللہ لگاؤ گے یا اللہ اکبر بھی ضرب لگاؤ گے تو سیدھے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ ہم لوگ آئے صبح سے شام ذکر کرتے ہیں لیکن دل ہمارا اتنا معمور ہوتا ہے دنیاوی محبت سے یا دنیاوی طمع سے کہ پھر دوسری چیزیں اس کے اندر، خصوصاً اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، سمجھے نا۔ حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی کھڑے ہیں، صوبہ حرم جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارا دل تو سنم آشنا ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی ہے رویش لطف و کرم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا ہے اپنا حرم، اور آزر نے ترشوائے ہیں اس دور میں بت اور۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھئی ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عوامر سے غافل کرتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کی سنت سے غافل کرتی ہے، یہ ہمارے دلوں میں ایک بت ہے، یاد رکھو۔ محکم یعنی مضبوط آیتیں، مضبوط آیتوں کا معنی آگے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ دوسرے سنتن قائمتن یا سنت قائمہ، اور تیسری چیز فریضہ عادلہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ مطلب یہ کہ دین کے تین علم ہے، یاد رکھو، دین کے علم یہ تین ہے، یاد رکھو، یا یہ سمجھو کہ علم دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ ایک آیت محکم، وہ آیتیں جو مضبوط ہیں اور غیر منسوخ ہیں، جو منسوخ نہیں ہیں بلکہ آیتیں ہیں اور مضبوط ہیں، اس سے کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی، اصل قرآن کریم جو ہے آیات محکمات ہی ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کو ذکر کیا گیا۔ اور دوسرے علوم جو اس کے لیے وسیلہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس کو سنت قائمہ کہا گیا، یعنی وہ حدیث جو متن اور اسناد کی محافظت کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور فریضہ عادلہ سے اشارہ ہے اور قیاس ہے وہ اجماع کی طرف، فریضہ عادلہ سے اشارہ ہے قیاس اور اجماع کی طرف، جو کتاب اور سنت سے مستنبط ہوتا ہے، اس کو فریضہ اس لیے کہا گیا کہ قیاس اور اجماع پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عادلہ کے معنی یہ ہے کہ ایسا فریضہ جو کتاب اور سنت کے مثل ہو، عادل عدل یادلو معنی مثل ہونا۔ بہرحال حدیث کی توضیح یہ ہوئی کہ دین کے اصول چار ہیں، دین اور شریعت کی بنیاد چار چیزوں پر ہیں، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، سنت رسول یعنی احادیث رسول، تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ اس کے علاوہ جو بھی علم ہوگا وہ زائد ہے اور دینی حیثیت سے بے معنی ہوگا۔ ان چار چیزوں سے جو بات ثابت ہوگی فقہ کے اندر اس کو لیا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہیں اس سے آپ کو بات نہیں لی جائے گی۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، اصول شاسی کی عبارت ہے یا نور الانوار کی، وہاں تین فرماتے ہیں کہ جان لو کہ شریعت کے اصول یہ تین ہیں، کتاب اللہ و سنت و رسول ہی و اجماع و هذه الامة والقیاس الشرعی والرابع القیاس الشرعی المستنبط من هذه الاصول الثلاثه۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، دوسری چیز سنت رسول، اور تیسری چیز اجماع امت، اور چوتھی چیز قیاس شرعی، قیاس شیطانی نہیں، قیاس شرعی جو ان تین اصولوں سے ثابت ہو, قرآن, سنت اور اجماع, یعنی ان تینوں سے جو اصول نکلیں گے اس پر کسی مسئلے کو اگر ثابت کیا جائے قیاس کی روشنی میں, شرعی قیاس کی روشنی میں, تو اس کو آپ, اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے اصول ہیں, اصول شریعت کے اندر, یہ ہر کس و ناکش کا کام نہیں ہے, یاد رکھو میرے عزیزو. ہمارے طلبہ کئی سال کی محنتوں کے بعد ان کو بھی پڑھنے میں اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے, تو آپ کیسے اس کو سمجھ سکیں گے؟ اس لیے اگر سمجھنا ہے تو پھر مسجد میں, مسجد سے میں باقاعدہ داخلہ لے لو. اس کے بعد ایک حدیث ہے, ان عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختال. یہ حدیث آپ کے سامنے پڑی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی قصہ بیان کریں گے, حاکم یا محکوم یا تکبر کرنے والا. ایک روایت یہ جو ابو داؤد کی ہے, اور دارمی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے, یعنی عمر ابن شعیب نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے. اس میں لفظ مختالن یعنی تکبر کی بجائے مراون, مراہن معنی ریاکار, ریاکاری کرنے والا. قصہ بیان کرنے سے مراد وعد و نصیحت کرنا, حکایات اور قصص بیان کرنا. مطلب یہ ہے کہ وعظ و تقریر عموماً تین آدمی کرتے ہیں, اور ان میں سے دو حق پر ہیں, یعنی حاکم اور محکوم, اور ان لوگوں کو وعظ بیان کرنا چاہیے, اور تیسرا شخص متکبر ہے, اس کو وعظ نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ جو متکبر ہوتا ہے وہ وعظ کہنے کا اہل نہیں ہوتا. گویا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ وعظ کہنا اول تو امیر یعنی حاکم کا حق ہے, کیونکہ وہ رعیت پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے, اور رعایا کی جو اصلاح ہے اس کے امور بخوبی جانتا ہے. اگر حاکم خود وعظ نہ کہے تو علماء میں سے جو عالم تقوی اور تقدس میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہو, اور جس کے دل میں دنیاوی تمنا ہو, وہ اسے مقرر کرے گا تاکہ وہ لوگوں کو نصیحت اور وعظ کرتا رہے. لہذا مامور سے مراد ایک تو وہ عالم ہوگا جس کو حاکم وقت نے رعایا کی اصلاح کے لیے مقرر کیا ہو. مامور سے مراد وہ شخص ہے جو من جانب اللہ مخلوق کی ہدایت اور اس کی اصلاح کے لیے اس کی ہدایت میں لگا ہوا ہے. اس حدیث سے ایسے لوگوں پر زجر و توبیق مقصود ہے جو طلب جاں اور دولت کے خاطر وعظ بیان کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حالانکہ نہ وہ علمی حیثیت سے اس عظیم منصب کے حال ہوتے ہیں, اور نہ عملی طور پر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کر سکے. وعظ بیان کرنا صرف انہی دو آدمیوں کا حصہ ہے, اور یہی اس کے مستحق اور اہل ہیں. ان کے علاوہ جو بیان کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ از راہ تکبر یا از راہ جاں منفعت کی خاطر یہ کام کر رہا ہوگا. اس کے بعد والی حدیث جس کے اندر یہ فرمایا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اثمہ على من افتا ومن اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا ہے. آج تو ہر کس و ناکس مفتی بنا ہوا ہے, اور جس شخص نے اپنے بھائی کو ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا کہ جس کے متعلق وہ جانتا تھا اور اچھی طرح مشورہ دے سکتا تھا، گویا کہ اس آدمی نے جس سے بھلائی کا مشورہ طلب کیا گیا اس نے بھلائی میں اس نے اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے، اس نے خیانت کی ہے، اس نے اپنے اس بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ عام طور پر ہمارے بہت سے بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مفتی صاحب کے پیچھے ہو لیے، اب خود ہی فتوے دینے لگے، بھائی تم کہاں مفتی ہو، تم نے نہ کتابیں پڑھی ہیں نہ کچھ پڑھا ہے۔ نہیں نا، ہم فلاں مفتی صاحب کے ساتھ رہے، تو مفتی صاحب کے ساتھ رہنے سے کوئی تھوڑی مفتی بن جاتا ہے، یا عالم کے ساتھ رہنے سے کوئی عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ اپنے طور سے فتوے دینا، دیکھو اس حدیث کے اندر پڑھو، من افتی بغیر علم، جس آدمی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اس آدمی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ جاہل آدمی کسی عالم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، عالم نے ساحل کو اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا، بلکہ کم علمی یا کسی دوسری وجہ سے غلط مسئلہ بتا دیا، یہ غلط بات ہے۔ اس جاہل نے یہ نہ جانتے ہوئے یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ غلط ہے اس پر عمل کر لیا، تب اس کا گناہ جو ہے اس جاہل آدمی پر نہیں ہوگا بلکہ اس عالم پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ تو عالم کی بات ہے، ہمارے یہاں تو چالو لوگ سب مفتی بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اس امت کو ایسے لوگوں سے، ایسے چالو مفتیوں سے بچائے جو ہر چیز کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے مفتی ہو گئے۔ حدیث کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی بدخائی اس طرح چاہی کہ اسے اس چیز کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے بلکہ کسی اور امر میں ہے، تو اس نے خیانت کی ہے۔ اس کے بعد آج ہم تیسری حدیث پڑھے ہیں، میں اوپر والی حدیث پر ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی بھی ایسا خط آتا کہ جس کے اندر کسی نے مسئلہ پوچھا ہوا ہوتا تھا، حالانکہ نام حضرت کا ہے، حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کا، جب وہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو فوراً وہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ وہ کتاب کو اور وہ جو کاغذ ہے، وہ جو انولپ ہے، اس کو بازو میں ہمارے مفتی عبد الغنی صاحب ہوتے تھے، ان کو ان تک پہنچا دیتے تھے، اور وہی پھر اس کا جواب دے کر یا تو حضرت کے پاس بھیجتے یا پھر ڈائریکٹ اس کو روانہ کرتے۔ دیکھو یہ اتنے بڑے عالم جو جنہوں نے 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، اور ہمارے ہم کسو ناکس، میں مفتی سعید صاحب کے ساتھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مفتی حبیب اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو اس سے کوئی تھوڑی مفتی بن جاتا ہے۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، لوگوں کو غلط راستے پر جانے سے بچاؤ، تم کہاں مفتی بن گئے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلطات، تھے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا۔ مغالطہ دینے کا کیا مطلب، یعنی اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز پر تنبیہ کی ہے کہ علماء سے ایسے مسائل نہ پوچھے جائیں جو مشکل اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، پیچیدہ ہونے کی وجہ سے علماء کو مغالطے میں ڈال دیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ ذرا ان کو ذرا اندر ایسے مسائل میں یہ کرو، دو تین حدیثیں جان لی تو اس کو لے کر چلے آئے، یا جن سے سائل کا مقصد ہی علماء کو پریشان کرنا ہو یا علماء کو ذلیل کرنا ہو، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے میرے عزیزو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہاں فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں اور آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اہل ذکر سے مسائل پوچھیں، اہل علم سے مسائل پوچھیں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بعض حضرات جن کے قلب و دماغ علماء کی عزت اور عظمت سے خالی ہوتے ہیں، جن کے دماغوں کے اندر بھوسا بھرا ہوتا ہے علماء کے بغض کا، علماء کی عداوت کا، تو ان کو ایسی چیزیں بہت سوچتی ہیں، اور انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے سامنے ایسے ایسے مسائل بنا بنا کر پیش کرتے ہیں جس میں وہ پکڑے جائیں۔ یہ تمام چیزیں جیسے میڈیا والوں کا کام ہے، اللہ ان سے بھی ہم امت کی حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ابتدان ایسا سوال کیا تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے ایک مومن کی ادھا رسانی اور تکلیف ذہنی کا سامان فراہم ہوتا ہے، نزیے کے فتنہ فساد اور عداوت اور نفرت کا سبب بنتا ہے یہ چیزیں۔ دوسرے یہ کہ ایسے مواقع پر ازراہ فخر و تکبر، اپنی فضیلت اپنی قابلیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تین تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی شکل ہے کہ دوسرے نے اس سے سوال کیا اور اس نے اس کے جواب میں الزاماً ایسا ہی سوال کیا تو یہ حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإنی مقبوض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فرائض یعنی فرض چیزیں یعنی علم فرائض اور قرآن کریم کو سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ، اور اس لیے کہ میں قبض کیا جاؤں گا یعنی اس عالم سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، انہوں نے قرآن کریم سیکھا، انہوں نے حضور سے سنتیں لی، انہوں نے حضور سے احادیثیں لیں اور ہم تک پہنچائی، حتیٰ کہ انہوں نے فرائض کا جو علم ہے جس کو ورثے کا علم کہا جاتا ہے وہ بھی ہم تک پہنچا دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم فرض سیکھو، علم فرض سے مراد جس کے اندر ورثے کے احکام ہیں۔ عام طور پر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اور جو جن کے جو حقوق ہیں وہ ان تک پہنچاتے نہیں ہیں، تو اس کو سیکھنا چاہیے، اگر سیکھے نہیں ہوئے تو کسی سے پوچھو۔ اسی طرح قرآن بھی سیکھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا علم الناس، لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں فإنی مقبوض، مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے سے چلے گئے، اب جو اس وقت جو علماء ہیں آپ کے سامنے، ان سے فرائض کا علم سیکھو، قرآن کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھلاؤ، اپنے بچے بچیوں کو وہاں ان کو سکھلاؤ۔ اس کے بعد جو حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ علم آدمیوں میں سے جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی قدرت پر، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہاں علم سے مراد وحی کا علم ہے، یعنی اشارہ ہے کہ اپنی وفات کی طرف، یعنی میں اٹھا لیا جاؤں گا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر گویا آپ وحی کے منتظر تھے، چنانچہ بارگاہ الوہیت سے وحی نازل ہوئی اور آپ کو خبر دے دی گئی کہ آپ کی اجل آ گئی ہے، آپ کی موت آ گئی ہے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں واصل بحق ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے اس دنیا سے وہی منقطع ہو جانے کا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث، حدیث نمبر 42 ہے، علم کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتاً منقول ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جبکہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر کو پھاڑ ڈالیں گے، لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ یہ روایت تو ہے ترمذی کی، اور جامع ترمذی میں ابن عیینہ سے منقول ہے کہ مدینہ کے وہ عالم مالک ابن انس ہیں، اور عبد الرزاق نے یہ لکھا ہے، اسحاق ابن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ کا وہ عالم عمری زاہد ہے، یعنی وہ حضرت عمر فاروق کے خاندان سے ہیں جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ روایتاً منقول ہے یہ حدیث، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعانی روایت کی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ چونکہ یاد نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا۔ اونٹوں کو جگر کو کیسے پھاڑ ڈالیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان علم کا چرچا بڑھے گا اور حصول علم کا شوق بڑھے گا تو لوگ دور دراز سے سفر کریں گے اور علم کی خاطر دنیا بھر کی خاک چھاندے پھریں گے، یا یہ کہ علم تک جلد پہنچنے کے لیے اونٹنی کو جلدی سے چلائیں گے اور تیز گامی کے ساتھ علم کی منزل تک وہ پہنچیں گے۔ حدیث کے الفاظ کے مصداق میں کلام ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مدینہ کے عالم سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہوگا، تو مدینہ کے عالم سے کون مراد ہے؟ سفیان ابن عیینہ جو امام مالک کے اصحاب ہیں اور امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مراد امام مالک کی ذات ہے۔ اسی طرح عبد الرزاق جو حدیث کے جلیل القدر امام بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث جس میں عالم مدینہ ذکر کیا گیا اس سے مراد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، لیکن ابن عیینہ یہ فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عالم مدینہ سے مراد عمری زائد ہیں اور جن کا اسم گرامی عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ بہرحال امام ترمذی نے یحییٰ کے واسطے سے ابن عیینہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ اس قوم کے مخالف ہے جو ابن عیینہ سے اسحاق ابن موسیٰ نقل فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علمی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت ہے، وعنہ یعنی ابو ہریرہ و نبی ہریرہ تھا فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا رواہ ابو داود۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے نفع کے واسطے ہر 100 برس پر ہر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو دین کو تازہ کرتا ہے۔ 100 سال کے اندر دین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتی، چاہے وہ رسم و رواج کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو، وہ دین کا جز بن جاتی ہے بسا اوقات۔ تو دین کو اس سے نکھارنے کے لیے اللہ تعالی ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیجتے ہیں جو ہر 100 سال پر آتا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ تھے۔ بہرحال اس سے پہلے جو 13 صدی گزری ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر صدی پر بڑے بڑے مجددوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے آ کر دین کو نکھار کر اور دین کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو چیزیں لغویات تھی، رسم و رواج تھی، یا جو چیزیں شریعت کا جز نہیں تھی اس کو نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ لوگ صحیح دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال پر ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اس پہلی سے ہماری 1000ویں صدی پہلے گزر چکی ہے، اس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو۔ ہم تمام کا جو سلسلہ ہے تصوف کا وہ انہی سے پہنچتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اخیری حدیث ہے عن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف ودوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين رواه. وسنذكر حديث جابر فإنما شفاء الحي السؤال في باب التيمم إن شاء الله. چونکہ ایک وقت کے بعد دین کے اندر بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی ہر زمانے میں ہر آئندہ آنے والی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور حدیث کے راوی ابراہیم ابن عبد الرحمن العزری ہیں, فرماتے ہیں کہ ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک یعنی ثقہ اور معتمد لوگ اس علم کتاب اور سنت کو حاصل کریں گے, اور وہی لوگ اس علم کے ذریعے آیات اور احادیث میں حد سے گزر جانے والے کی تحریف باطل کو, افترا پروازی کو اور جاہلوں کی تاویلات کو دور کریں گے. اور الحمدللہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ کام علماء دیوبند سے ہر فن کے اندر لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو قائم رکھے, دائم رکھے, ان کو ہمتیں دے. بہرحال ہر صدی کے اندر کچھ نہ کچھ حالات آتے ہیں. اس کے بعد اسی حدیث میں یہ فرمایا آخر کے اندر, سنذکر حدیث جابر, ہم قریب جابر کی حدیث بیان کریں گے. انما شفاء الای السؤال, شفاء الای اس کو باب پیاسے کی جو شفا ہے وہ سوال کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو باب تیمم میں ہم بیان کریں گے, اس موقع پر آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتا دی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا کر ہم تمام کو قرآن اور سنت سے وابستہ فرمائے. ہم لوگ قرآن کریم سے اور سنتوں سے بڑے دور ہیں, یاد رکھو میرے عزیزوں. اگر ہم لوگ قرآن اور سنت پر آ جائیں تو قرآن دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ختم نہیں کر سکتی. ہم لوگ پریشان اسی لیے ہوتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے کافی دور ہیں. قرآن کا رواج اپنے گھروں میں ڈالو, سنت کا رواج اپنے گھروں میں ڈالو. قرآن کریم کی تلاوت جب انسان کے گھر میں کی جاتی ہے, ہمارے گھروں میں کی جاتی ہے, تو آسمان والوں کے لیے وہ چمکتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے لیے. تو جب تلاوت پر یہ ہے, جب عمل کیا جائے گا تو ہمارے گھروں میں کیا ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے گھر کی تعلیم کو لازم قرار دیا کہ گھروں کے اندر گھر کی تعلیم کرو, فضائل اعمال ہیں اس کی تعلیم گھر کے اندر اس کا رواج کیا جائے. ہم اور آپ کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اور اگر بھائی آپ کو اختلاف ہے تو پھر ریاض الصالحین کی کرو. ریاض الصالحین کی اردو میں بھی شرح ہے, انگریزی میں بھی ہے, تو سب کا کام اس سے چل سکتا ہے. دوسری حدیثیں ہیں, کتابیں ہیں, معارف الحدیث, اس کا بھی ترجمہ اردو میں اور انگریزی میں ہوا ہے, تو اس کی تعلیم کا رواج ڈالنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر دین آئے, آنے والی نسلوں کو, ورنہ ہم باقی نہیں رکھ سکیں گے. ہمارا وہی حال ہوگا جو بوسنیا میں ہوا ہے, بلغاریا میں ہوا ہے, اسپین میں ہوا ہے. جب ہم دین سے دور ہوں گے تو دین ہم میں پھر باقی نہیں رہے گا, آنے والی نسلوں کے اندر باقی نہیں رہے گا, اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے. یہ درس حدیث پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کریم سے اور حدیث سے ہمیں شغف ہو, اور قرآن کریم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں, احادیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں, خصوصاً حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, ان کی زندگی کو طویل فرمائے, ان کا سایہ تا دیر ہم پر دائم اور قائم رکھے, اور ان کے علوم نافعہ سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ گھروں پر ہیں, ہسپتالوں میں یا جہاں کہیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جن لوگوں کا انتقال ہو گیا, دوپہر کو میں نے نام لیے تھے سب کے, ان کے اندر ایک اور عورت کا بھی نام آیا ہے جس جو شاید مسجد نور کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل صبر جزیل عطا فرماوے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں لوگوں کو، بعض لوگ گھریلو پریشانی سے دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو ان کا تابع بنائے، فرما بردار بنائے، اسی طرح بہت سے لوگ بدن سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان فرمائے، جو لوگ اور کسی پریشانی میں ہے کسی کیس وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ مقدمات کے اندر ہیں، اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس کے علاوہ جو جن کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں بچوں کی وجہ سے بچیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماوے، ان بچے بچیوں کو ماں باپ کا اور ان کے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے اس ادارے کے لیے بھی دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بے انتہا آسان فرما کر، ہماری امیدوں سے بھی زیادہ آسان فرما کر اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہی پورا کرے گا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے پیش کر دیتا ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی کے دل میں بات آ جائے، کہ شاید کہ اتر جائے تیلے دل میں میری بات۔ ہم اس ادارے کے لیے لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی $3 million اس کے کنسٹرکشن کا کاسٹ ہے، اور اس کے علاوہ $6 million جو ہیں اس کے قرض ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو ادا کروا دیں گے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہ کام لوگوں کو کہنے سے ہوتا ہے، ان کے سامنے اپیل کرنے سے ہوتا ہے، آپ دعا بھی کرتے رہیں اور آپ جتنا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم جب نکلے ہیں ہمارے بعض بچوں نے پیسے دیے، ایسے اتنے دیے جیسے کسی نے ڈالر بھی ڈال دیا تو ہم نے منع نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اخلاص سے دیا ہوا ڈالر ہمارے لیے $1 million لے کر آئے گا۔ کسی نے $2 ڈال دیے، کسی کے پاس چلر تھا وہ ڈال دیا، ہم نے وہ بھی لے لیا، ہمارے ساتھی کو میں نے کہا نہیں اس کو بھی لے لو، انہوں نے کس اخلاص سے دیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کی بھی گزارش ہے، آپ اپنے جاننے پہچاننے والوں میں اس کا تعارف کرائیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ 3,000 بندے ہمیں چاہیے جو 3 سال کے اندر $3,000 ایک مہینے کے $100 ہر ایک پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ ہمارے کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے اور آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں بھی کافی یوں سمجھیے کہ محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہماری کمیاں ہیں دین کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر، ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا کر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو علوم نافع بنائے اور اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچائے۔ ایسی چیزیں جو لغویات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے حالات ہیں امت کے اندر، اللہ تعالیٰ سب حالات کو درست فرمائے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے اور امت کے لیے ایک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا غصہ گیا نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ دور کرنے کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں اور صدقہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر جمعہ کے دن ملاقات ہوگی آپ سے اسی چینل پر، اور ہر سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد درس حدیث اور عشاء کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کا پروگرام اور عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔